أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواطر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفأ عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب العبد أول الأدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان گرامی، آج 10 رمضان المبارک، آج کا دن یوم وفات ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا. آپ کی ذات تو ہے کہ جس کے اسلام پر سب سے زیادہ احسانات، سب سے زیادہ احسانات، اس قدر کہ آپ کی رحلت کے سال کو رسول نے عام الحزن قرار دیا. عام الحزن یعنی غم کا سال، سال پورا سال. دیکھیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سوگ بڑے لوگوں کا منایا جاتا ہے یا 3 روز یا حد سے حد 10 روز، 10 روز سے زیادہ یا پھر 40 روز، لیکن پورا سال اگر سوگ کا قرار دیا جائے تو پھر اس سے اندازہ کریں کہ وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی، اس کے احسانات کتنے ہوں گے. اور آج امت اس کے احسانات کا کیا بدلہ دے رہی ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا ختیجہ کا ذکر کہیں ہوتا ہے؟ ختیجہ کی یاد کہیں منائی جاتی ہے؟ کوئی یوم مناتا ہے ختیجہ کا؟ اور مجھے تو افسوس ہے کہ ہماری ملت اس سلسلے میں کوتاہی برس رہی ہے. آج کے دن شایان شان طور پر ختیجہ کا یوم منایا جانا چاہیے تھا. جو سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں اس کا تذکرہ کس قدر ضروری ہے. خدیجہ کے نام کے بغیر تو تاریخ اسلام بھی شروع نہیں ہوتی. خدیجہ کا ذکر بہت ضروری ہے. آئیے آج کے دن کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو جائے تاکہ کچھ تو اندازہ ہو, اگرچہ آج احباب کم ہیں شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے, لیکن خدیجہ کا قیاس عام عورتوں پہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں. عام عورتوں پہ خدیجہ کا قیاس نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی خدیجہ کا قیاس امہات المومنین پر کیا جا سکتا. خدیجہ میں اور عام امہات المومنین میں بہت فرق ہے. رسول کی نسل چلی ہے تو خدیجہ سے چلی ہے, دیگر ازواج سے نہیں چلی ہے. کوثر نام ہے فاطمہ کی اولاد کا کہ جو بیٹی ہے خدیجہ کی. اور خدیجہ کے لیے تاریخ لکھنے پر مجبور ہے کہ اسلام لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہے. تو اس سے تو واضح ہو گیا نا, جو سب سے پہلے, دیکھیے مردوں میں اسلام لانے کا کریڈٹ خلیفہ اول کو دیا جاتا ہے, اور اس لحاظ سے ان کو تمام صحابہ پر فضیلت دی جاتی ہے. تمام صحابہ پہ فضیلت دی جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے. تو پھر عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائی ہو اس کی فضیلت تمام عورتوں پہ کیوں ثابت نہ ہو؟ پھر جو ازواج رسول میں بھی سب سے پہلی ہو, اور یہاں ایک بات اور بھی کہوں گا آگے چل کر کہ ازواج رسول میں بھی کتنا فرق ہے. کس قدر آپ چلے, پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ خدیجہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام نہیں لائی ہیں عورتوں میں. خدیجہ تو پہلے سے مسلمان ہے, خدیجہ پہلے سے مسلمان ہے, اسلام کا اظہار کیا ہے, اور اسلام کا اظہار تب کیا جب نبوت نے اظہار کیا. جب نبوت جب تک خاموش رہی تو خدیجہ کیسے اظہار کرتی. لیکن یہ تو خدیجہ کا دل جان رہا تھا, خدیجہ کا دماغ جان رہا تھا, خدیجہ کا ذہن جان رہا تھا کہ وہ کس دین پر ہے. اور آئیے بات یہاں سے شروع کروں گا کہ خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے. خدیجہ عالمہ ہے, فاضلہ ہے, عاقلہ ہے, عارفہ ہے. میں نے چار الفاظ استعمال کیے, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, عاقلہ ہے, عارفہ ہے, صاحب عرفان ہے, صاحب علم ہے. خدیجہ کے گھر پر علمی نشستیں ہوتی ہیں, فکری نشستیں ہوتی ہیں, علمی محافل بپا ہوتی ہیں, اس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے. خدیجہ کا چچا ہے ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے, اور وہ آسمانی کتابوں کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے مفاہیم بیان ہوتے ہیں. ان آسمانی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں, اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے, یہ اوصاف ہوں گے, یہ اوصاف ہوں گے. تورات و زبور و انجیل کی تلاوت ہوتی ہے, ان بشارتوں پہ گفتگو ہوتی ہے, تم بشارتوں کو سننے والے، ان محافل میں شریک ہونے والے، سب کے سب اس آنے والے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اس آنے والے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. اور بالخصوص ختیجہ منتظر ہے. عرفان رکھتی ہے. آج بھی جو لوگ انتظار کر رہے ہیں آنے والے امام کا، وہ کون ہیں؟ وہ بھی ہیں جنہیں مودت ورثے میں ملی ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے. وہ اغیار جو احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور ان کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں کہ آخری امام کب آئے گا، کیا بشارتیں ہیں، تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آج بہت سے افراد جو کل تک خاموش تھے، بلکہ کل تک جو منکر تھے، وہ آخری امام کے ظہور کے قائل ہو رہے ہیں. تو ختیجہ بھی ان انتظار کرنے والیوں میں. بلکہ یہاں یہ بتا دوں، یہودی کل کے کل اس زمانے میں جو مدینے کے ارد گرد آ کے آباد ہوئے تھے، وہ اسی لیے کہ انہیں علم تھا، یقین تھا کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جو ہجرت کر کے یہاں آئے گا. یہ اور بات ہے کہ جب اس کی بعثت ہوئی تو پلٹ گئے، انہوں نے اس نبی کو ماننے سے انکار کیا، لیکن انتظار ضرور کر رہے تھے. تمام راہب جان رہے تھے. ختیجہ کو بھی انتظار ہے. اور ختیجہ نے جب آن حضرت کی صداقت اور امانت کا چرچا سنا تو ختیجہ راغب ہوئی کہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا جس کی صداقت اور امانت کا چرچا اس قدر عام ہے. ختیجہ نے آن حضرت کو اپنے دولت کدے پر آنے کی دعوت دی. اور ختیجہ آپ کی گفتگو سے انتہائی متاثر، اور ختیجہ نے پیشکش کی. ختیجہ عرب کی امیر ترین خاتون ہے، متمول ترین خاتون ہے. ختیجہ ملکۃ العرب کہلاتی ہے. اور جہاں میں نے ختیجہ کے اور اوصاف بیان کیے، ایک لفظ چھوٹ گیا، وہ ختیجہ کو تاریخ نے جاہلیت کے دور میں طاہرہ کہا ہے. اس جاہلیت کے دور میں تاریخ نے طاہرہ لکھا ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی آئے تطہیر نازل نہیں ہوئی کہ پورا معاشرہ ختیجہ کو طاہرہ کہہ رہا ہے. تو کس بلندی پر کردار کی ہوں گی ختیجہ کہ جسے پورا معاشرہ طاہرہ کہے. امیر ترین عورت ہے، طاہرہ ہے، پاکیزہ صفات ہے. اس نے جب پیغمبر کی صفات کو دیکھا، گفتگو کو سنا، تو انتہائی متاثر ہوئی. اور ختیجہ نے پیشکش کی کہ ان کے تجارت کے کارواں کو لے کر شام جائیں. کیونکہ ختیجہ گھر میں رہتے ہوئے بین الاقوامی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے. ختیجہ کے کارواں میں 8,000 اونٹ ہوتے ہیں جن پر سامان سفر لاد کر مختلف ممالک کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. 400 غلام ہیں ختیجہ کے. اتنی بڑی تجارت ہے اس زمانے. بڑے بڑے سردار عرب کے آپ کی ملازمت حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں. یہاں ختیجہ خود پیشکش کر رہی ہے. پیغمبر نے یہ پیشکش ابو طالب سے مشورے کے بعد قبول کی. پیغمبر ختیجہ کے کاروان تجارت کو لے کے چلے تو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا اور کہا، میسرہ دیکھ، میں نے عجیب و غریب آثار دیکھے. جب یہ شخص میرے گھر تشریف لا رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کے سر کے اوپر ایک ابر سایہ فگن ہے. اور میں حیران تھا، پورے سفر میں جو واقعات پیش آئیں یہ مجھے تفصیل کے ساتھ آ کر بیان کرنا. کاروان تجارت چلا، کثیر منافع ہوا، راستے میں کئی معجزات پیش آئے جسے میسرہ نے بغور دیکھا. جب واپس آیا کاروان تجارت, میسرہ آ کر مبارک باد دیتا ہے کہ شہزادی بہت بڑا منافع ہوا ہے, اس قدر منافع کبھی نہیں ہوا. کہ منافع کی بات چھوڑ, مجھے سفر میں جو واقعات پیش آئے اس کی تفصیل بتا. تو پھر میسرہ نے وہ تمام تفصیلات بتائی, وہ معجزات گنوائے اور بتلائے, اور یہاں تک کہا کہ جب ہمارا قافلہ اس سومئے کے قریب پہنچا ہم سب اندر داخل ہو گئے, لیکن حضرت ایک درخت کے نیچے جا کے استراحت کرنے لگے اور بیٹھ گئے. تو وہاں سے راہب نکلا سومے سے اور اس نے کہا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے, یہ کون ہے, کیا یہ تمہارا ساتھی ہے؟ کہا ہمارا ساتھی ہے. کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. کہا خدا کی قسم اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا تھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس طرح کے سائے میں صرف ایک نبی ہی آ سکتا ہے, ہو نہ ہو یہ وہی نبی آخر الزماں ہے کہ جس کی بشارت ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ایک اور راہب نے بھی حضرت کو جب دیکھا تو مبہوت ہو گیا, نزدیک آیا اور کہتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا پشت پر سے اپنی قمیض کو اٹھائیے. پیغمبر نے وہ قمیض اٹھائی, اس نے مہر نبوت کو دیکھا, آگے بڑھ کر بوسہ دیا اور کہا یہ نبی آخر الزماں ہے, اس کی پشت پر مہر نبوت ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھنے والوں سے اور لکھنے والوں سے کہ جو راہب ایک مرتبہ مہر نبوت کو دیکھے وہ ایمان لے آئے, وہ ابو طالب جو روز دیکھتے ہوں گے اس مہر کو, جس کے گھر میں بھتیجا پرورش پا رہا ہے جس جاوش میں, وہ ختیجہ نے کتنی بار اس مہر نبوت کو دیکھا ہوگا. تو دی جانے گرانی جب یہ سب کچھ سنا, ملاحظہ فرمایا, ختیجہ کو یقین ہو گیا, یقین ہو گیا کہ وہ نبی آخر الزماں ہے, لہذا آپ نے اخت میں آنے کی خود پیشکش کی اور کہا میں آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں, میں آپ کی کنیزی اختیار کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں. رسول اللہ نے بعض تاریخوں کے مطابق جواب دیا کہ تو امیر ترین خاتون ہے, میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں, حتیٰ کہ مہر بھی مشکل سے ادا کر سکتا ہوں. کہ مجھے آپ کے مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے, مال و دولت میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ پر صدقے کر دوں گی, وہ آپ پر صدقے ہو جائے گی, میں تو آپ کی کنیزی اختیار کرنا چاہتی ہوں تاکہ دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل کر سکوں. عزیزان گرامی یہ ہے ختیجہ, یہ ہے ختیجہ جو نبی کی پہلی زوجہ ہے, پہلی زوجہ ہے جو عہد میں آئی اور جس سے عہد کر کے نبی پورے 28 سال عہد رسول میں رہی ہیں, نبی کو کبھی ذرہ برابر شکایت نہیں ہوئی, ذرہ برابر کوئی رنجش نہیں ہوئی. یہ وہ ختیجہ ہے, یہ وہ زوجہ ہے پیغمبر کی, اسے قرآن نے کبھی ٹوکا نہیں, قرآن نے کبھی اس کی سرزنش نہیں کی. قرآن پڑھیے, ازواج رسول کے تذکرے موجود ہیں, میں ان آیات کو نہیں پڑھنا چاہتا, اس ممبر سے بھی پڑھوں گا تو بعض لوگ اسے توہین سمجھیں گے, لیکن آیات ہیں قرآن کی, جہاں قرآن کسی کو معاف نہیں کرتا, قرآن کسی کو معاف نہیں کرتا, خواہ کوئی صحابی ہو یا کوئی زوجہ ہو. جہاں کسی سے اچھا فعل سرزد ہوا قرآن نے تعریف کی, جہاں کسی سے غلطی ہوئی قرآن نے ٹوکا ہے. سورہ تحریم پڑھیں, سورہ احزاب پڑھیں, آج کی شب کم از کم یہ دو سورے پڑھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ازواج رسول کو قرآن کس کس طرح سے سرزنش کرتا ہے اور کس طرح سے خطاب کرتا ہے. لیکن کوئی مفسر نہ لکھ سکا کہ ان میں سے کوئی آیت حضرت ختیجہ کے لیے آئی. 28 سال تک رہی, سارا مال ساری دولت اسلام پر قربان کر دی, اور جب اپ کر کے آئی ہیں تو فوراً کہا اے اللہ کے رسول، یہ سارا اپ سارا مال جو ہے وہ آپ کے صدقے کر رہی ہوں، آپ کو اختیار ہے جس طرح سے چاہیں اس کو صرف کریں، جس طرح سے چاہیں اسے استعمال کریں. خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کی وہ صورت نہ ہوتی جو آج ہے. خدیجہ کا مال اور اسلام اور علی کی تلوار، کسی بھی تحریک، کوئی تحریک ہو، چھوٹی سے چھوٹی تحریک ہو، اسے چلانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اتنی بڑی تحریک اسلام کی چلی، جو 13 برس چلی ہے مکی زندگی میں، کس کی دولت تھی، کس کا مال تھا؟ یقیناً وہ خدیجہ ہی کا مال تھا. آئیے اور بھی ازواج ہیں، لیکن وہ رسول کے دور اقتدار میں زوجیت میں آئی. جب رسول حاکم وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، اس وقت وہ زوجیت میں آئی ہیں. لیکن خدیجہ دور مصیبت میں عقد میں آئی ہیں، دور غربت میں عقد میں آئی ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ دیکھیے آج بھی عقد کرتے ہوئے سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے. ایک امیر خاندان کی بیٹی کبھی غریب سے نہیں بیاہی جاتی، کبھی نہیں بیاہی جاتی، نہیں دی جاتی، خواہ وہ غریب کتنا ہی پڑھا لکھا ہو. سٹیٹس کا سوال ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی امیر خاندان کی بیٹی کسی غریب سے بیاہی جائے اور اسے کچھ مصیبتیں جھیلنا پڑیں، تو کس قدر تانے دیے جاتے ہیں، کس قدر وہ خاتون تانے دیتی ہے، کس طرح سے شوہر کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. لیکن یہاں عقد میں آنے والی عرب کی امیر ترین خاتون جو ملکۃ العرب کہلائی، ملکۃ العرب، جو عرب کی ملکہ کہلائی، جو سیدہ قریش تھی، اس نے کبھی زندگی پر کوئی شکایت نہیں لائی. اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرا مال کیا ہوا، میری دولت کیا ہوئی. اس نے ساری دولت قربان کر دی اسلام. یہ خدیجہ ہے پہلی زوجہ. اور آئیے جب اس منزل پر آ گئی بات، زوجیت شرف ہے نا، جس طرح سے صحابیت کو شرف کہا گیا، صحابیت کو شرف کہا گیا، تو زوجیت بھی شرف ہے. اگر یہ دونوں شرف ہیں تو پھر جسے جتنا عرصہ یہ شرف حاصل ہو اتنا ہی بڑا وہ صحابی ہے. کیا خیال ہے؟ جسے جتنا زیادہ عرصہ یہ شرف حاصل ہو اتنی ہی افضل وہ زوجہ ہے. تو خدیجہ نہ صرف پہلی زوجہ ہے، بلکہ خدیجہ جب عقد رسول میں آئی ہیں کوئی اور زوجہ نہیں ہے، اور جب تک خدیجہ عقد رسول میں رہی ہیں رسول نے دوسرا عقد نہیں کیا. اب بتاؤں، پوری مکی زندگی، نبوت کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے. مکی زندگی 13 برس، مدنی زندگی 11 برس. اور بعثت سے 15 سال قبل خدیجہ عقد رسول میں آئی ہیں، بعثت سے بھی 15 سال قبل. تو کب سے معرفت ہے رسول کی، جو میں نے ابھی تمہید بیان کی کہ معرفت کے ساتھ عقد میں آئی ہیں تاکہ کنیزی اختیار کریں، تاکہ خدمت کریں. پوری معرفت حاصل کرنے کے بعد عقد میں آئی ہیں. تو عزیزو 13 سال رسالت کی جو زندگی ہے مکے میں، وہ और 15 साल उससे पहले। अब यहां एक बात और आ गई जहन में, रसूल रसूल है, वो कहे तब भी रसूल है, ना कहे तब भी रसूल है, वो घर में भी रसूल है, वो मस्जिद में भी रसूल है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह का रसूल। वो घर में भी रसूल है, वो मस्जिद में भी रसूल है, वो बिस्तर पर भी रसूल है, वो मिंबर पर भी रसूल है, वो सुलह में भी रसूल है, वो जंग में भी रसूल है, वो मक्के में भी रसूल है, वो मदीने में भी रसूल है। वो रसूल है तो वो हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जियो टेलीविजन पर किसी ने सवाल किया, पैगंबर की एक और जौजा का नाम लेकर और खतीजा के साथ कंपेयर करते हुए कि इन दोनों में कौन अफजल है, बहुत गौर से कौन अफजल है, तो एक आलिम ने जवाब दिया कि वो दूसरी जौजा वो अफजल है। आप समझ गए होंगे क्या, इसलिए कि खतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के अख्त में आई और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अख्त में आई। क्या दलील लाई गई, रसूल की जिंदगी को डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे कि यहां तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, यहां से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कि डिविजिबल है रसूल की जिंदगी। यकीन क्या ने जो डिवाइड करेगा रसूल की जिंदगी को वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो रसूल की जिंदगी को डिवाइड करे कि यहां तक रसूल नहीं है, यहां से रसूल है, इस दिन रसूल नहीं है, इस दिन रसूल है, बेसत के मौके पर आप रसूल हुए नहीं है, ऐलान किया है, ऐलान किया है, ये नहीं कहा कि मैं आज से रसूल हूं। अब तक रसूल अपना किरदार पेश कर रहा था, किरदार, उसी किरदार से मुतासिर हुई है खतीजा और उसी किरदार से बहुत सारे मुतासिर हुए हैं, और जो इस्लाम इस कदर तेजी से फैला है वो इसीलिए फैला है कि दुनिया अरब ने रसूल की सीरत और किरदार का मुताला किया है, वो पेशीन गोईयां देखी हैं, बशारतें देखी हैं, इसीलिए तेजी से इस्लाम फैला है, सिर्फ तलवार से नहीं फैला है, बिना नामुमकिन था कि इस तेजी से इस्लाम फैलता। बहुत सारे लोग ऐलान नबूवत से कबल इस्लाम ला चुके हैं, जिसमें खतीजा भी है, जिसमें अबू जर भी है, जिसमें सलमान भी हैं, बहुत सारे लोग पहले इस्लाम ला चुके हैं, लेकिन जब नबूवत खामोश है तो फिर दूसरों को भी खामोश होगा। तो असी तो रसूल की जिंदगी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और फिर क्या कोई जर्रा है कोई और खतीजा के सामने, कतरा है इस दरिया के सामने, जर्रा है इस आफ्ताब के सामने, खतीजा कौन है? मैंने कहा ना, जितना अरसा जिसे ये शरफ हासिल होगा उतना ही वो अफजल है। खतीजा को यह शरफ 28 साल बिला शिरकत गैर हासिल रहा है, बिला शिरकत गैर, कोई और शरीक नहीं है खतीजा के शरफ में। जब खतीजा अब्दे रसूल में तो कोई जौजा नहीं है, और जब खतीजा का इंतकाल हो गया तो पै दर पै रसूल ने अख्त किए हैं। मैं यहां पर आपको रोकना चाहता हूं, 15 साल तो पहले चलिए ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, बाकी 13 साल मक्के के रिसालत के है ना, कुरान का अक्सर और बिश्तर हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ है, जितने ये सूरह इत्तवाल हैं तवील सूरह है मक्के में नाजिल हुए, अक्सर और बिश्तर हिस्सा 60-70% कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, तो फिर अहादीस भी इसी तादाद में आई होंगी ना, इसी तादाद में अहादीस ही बयान की गई होंगी। مکی زندگی میں تو کوئی اور زوجہ نہیں ہے. علی سے بھی روایت نہیں لے رہا محدث. اگر ختیجہ سے ساری روایات لے لی جاتی تو آج اس کی تعداد کتنی ہوتی. جب بعد رحلت ختیجہ مدنی زندگی میں مختصر عرصہ عہد رسول میں آنے والی ازواج سے ہزاروں روایتیں لے لی گئیں, تو جو 28 سال تک عہد رسول میں رہی ہے اس زوجہ سے روایت کتنی لینی چاہیے تھی مسلمانوں کو. لیکن کتنا تعصب برتا جا رہا ہے, صرف ہم ہی سے نہیں ختیجہ سے بھی, ختیجہ جیسی زوجہ سے بھی. کیوں؟ اس لیے کیوں تعصب, کیوں تعصب؟ اس لیے کہ ختیجہ فاطمہ کی ماں ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں تعصب ہے, کیا جلن ہے؟ ختیجہ فاطمہ کی ماں ہے اور کسی اور زوجہ سے اولاد نہ ہو سکی, یہ احساس محرومی. ختیجہ ہی فاطمہ کی ماں ہے اور فاطمہ فاطمہ ہی نہیں, فاطمہ کوثر ہے. انا تینا کل کوثر. تو یہ پرخاش, یہ جلن. 28 سال جو زوجیت رسول میں رہے, پوری مکی زندگی جس کے سامنے ہو. ارے مدنی زندگی میں تو رسول کی بڑی مصروفیات ہیں, اب تو ہیڈ آف دا سٹیٹ بھی ہیں, جنگیں بھی ہیں, مسلسل سفر بھی ہے, پیدر پہ غزوات ہیں. مکی زندگی میں تو بہت ساری مصروفیات کم ہیں, صرف تبلیغ اسلام ہی ہے. تو کتنی احادیث بیان کی ہوں گی, کس قدر حیرت کی بات ہے. معراج کی بھی حدیث اس زوجہ سے لی جاتی ہے جو ابھی عہد رسول میں نہیں آئی ہے, جو ابھی رسول کے گھر میں نہیں, جبکہ اس وقت ختیجہ نبی کی زوجیت میں. تو یہ مسلمانوں کا تعصب آج بھی ختیجہ کے ساتھ. اگر آج ختیجہ کا ذکر نہیں ہو رہا, آج کے دن یوم نہیں منایا جا رہا, آج فتح مکہ پیٹیشنز آئے ہیں, آج یوم باب الاسلام کہا گیا اور اس پر کسی جنرل پر مضامین لکھے گئے, اس امت کو جنرلوں سے ہمیشہ سے محبت رہی ہے, ہمیشہ جنرلوں کی پرستار رہی ہے. کبھی جنرل کو برا بھی کہتے ہیں اور جنرلوں کی پرستش بھی کی گئی ہے. لیکن ختیجہ کے بارے میں کسی اخبار میں مجھے کوئی مضمون نظر نہیں آیا جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی ہو, جس نے ساری دولت پیغمبر اسلام کے قدموں پہ قربان کر دی ہو. اس کا حق تو سب سے زیادہ ہے نا. ابھی دو ایک دن میں آپ دیکھیں گے آئیں گے مضامین دیگر ازواج پر, لیکن ختیجہ پر قلم اٹھاتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے, ہاتھ کانپتا ہے. جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو پھر یہ بھی واضح کرتا چلے کہ ختیجہ کی ہوتے ہوئے دوسرا عقد کیوں نہیں کیا. کبھی آپ نے سوچا, کبھی سوچا؟ رسول کی عمر کیا ہے؟ 25 سال پہلا عقد, اور 28 سال ختیجہ رہی عقد رسول. میں ابھی ختیجہ کی عمر پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, تاریخ نے یہاں بھی دھوکہ دیا کہ وہ 40 سال کی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. غلط ہے, ہرگز 2 مرتبہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, نہ ہی 40 سال ان کی عمر ہے. 28 برس کی تھی عقد رسول میں آتے وقت, اور رسول سے پہلے دوسرا عقد کیا ہی نہیں ہے, کوئی اور عقد نہیں کیا ہے, پہلا عقد رسول سے ہوا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ تاریخ ایک مرتبہ تو یہ لکھے کہ 40 سال کی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہوئی, اور پھر یہی تاریخ یہ بھی لکھے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار مسلسل پیغامات بھیجتے رہے, عقد کے خواہاں تھے اور ختیجہ ٹھکراتی رہی. کیا یہ ممکن ہے کہ جو عورت 40 سال کی ہو چکی ہو, بوڑھی ہو چکی ہو, دو بار پہلے عقد کر چکی ہو, بیوہ ہو چکی ہو دو بار, ایسی عورت کو تو عام طور پہ منحوس سمجھا جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ بڑے بڑے سردار اس سے عقد کرنے کے متمنی ہو؟ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اور 40 سال کی ہے اور سارے سردار اس کو عقد کے پیغامات بھیجیں اور وہ ٹھکراتی چلی جائے؟ ناممکن ہے. وہ ہر پیغام کو ٹھکراتی گئی. تانے اسے دیے گئے رسول سے عقد کرنے پر کہ تم عرب کی متمول ترین عورت ہو، تم نے غریب نادار یتیم عبداللہ سے کیوں عقد کیا؟ اس کا خاندان اسے تانے دیا. خدیجہ اس پر مسکراتی ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی سنیں، خدیجہ اسی شاخ سے ہیں جس شاخ سے رسول ہیں. چوتھی پشت پر جا کر آپ کی نسل ایک ہوتی ہے، آپ کا سلسلہ ایک ہوتا ہے، آپ کا شجرہ ایک ہوتا ہے. تو کسی معمولی خانوادے سے خدیجہ نہیں. اب آئیے آپ ایک بات اور اس پر بات کو آگے بڑھا. یہ خدیجہ ختیجہ کی ہمت دیکھیں، جرأت دیکھیں. خود علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، پہلی وحی کا ذکر کیا ہے جب علی نے، جو رسول پہ نازل ہوئی، کہ لقد کانا یجاورو فی ہرا، غار ہرا میں رسول جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. کل سند ہر سال، فأراہو ولم یراہو غیری، میں رسول کو دیکھتا تھا، میرے سوا کوئی نہیں دیکھتا تھا. غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اور تمام تاریخیں لکھتی ہیں غار ہرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے اگر خدا واحد کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اور اس غار ہرا میں کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا تھا علاوہ علی کے. اور اسی غار ہرا میں رسول کو لا کر کھانا اور پانی خدیجہ پیش کرتی تھی، اور وہ بھی ساتھ پھر مصروف عبادت ہو جاتی تھی. اور علی کہتے ہیں کہ لم یجمع فی بیت واحد، ابھی اسلام کے گھر میں کوئی ایک شخص بھی داخل نہیں ہوا تھا علاوہ ہم تین کے، ایک اللہ کا رسول تھا، ایک میں تھا، اور ایک خدیجۃ الکبریٰ تھی، کوئی اور نہیں تھا. اگر کوئی اور بھی مردوں میں مسلمان ہو چکا ہوتا تو اسے بھی غار ہرا میں ہونا چاہیے تھا، اسے بھی غار ہرا میں ہونا چاہیے تھا. لیکن تاریخ نے تذکرہ نہیں کیا ہے، تو پھر علی کیسے تذکرہ کرے؟ اور اس موقع پر علی نے کہا ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. پہلی وحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. ارا نور الوحی، دیکھیے بہت سے اصحاب کی موجودگی میں رسول پر وحی آتی تھی، لیکن کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو میرا مولا دعویٰ کر رہا ہے. ارا نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے، میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے. واشم ریح النبوہ، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونا ہے، سونگا ہے. تو وحی جب آتی تھی تو اس کے نور کو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی نبوت کی خوشبو کو ہر شخص نہیں سونگ سکتا تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّتَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ، اور میں نے شیطان کی فریاد کو سنا ہے جب وحی نازل ہوئی، شیطان کی فریاد. فَقُلْتُ، میں نے کہا یا رسول اللہ مَا هَذِهِ الرَّنَّةِ، یہ فریاد کیسی ہے، یہ کیسی فریاد ہے؟ کہ هَذِهِ الشَّيْطَانِ أَيْسَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا، یہ شیطان ہے. اور اس کے بعد کا یا علی انک ترا مارا و تسمو ما تسمو الا انک لست بنبین ولکنک وزیر، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، وزیر ہے. یہ نہج البلاغہ میں علی کا ہوں. اس میں خدیجہ کا بھی ذکر ہے. تو یہ ہے اسلام کی تاریخ کا پہلی سطر اگر لکھی جائے گی تو ختیجہ کا ذکر لازمی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اب آئیے ایک اور منزل اور اس پر آج کی گفتگو ختم. ختیجہ کے ہوتے ہوئے رسول نے دوسرا عقد نہیں کیا ہے، کیا ہے. اور اسی طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں میرے مولا نے دوسرا عقد نہیں کیا. اور ان دونوں کی جب رائلت ہو گئی تو پھر عقد کیے. کبھی سوچا اس پہ آپ نے ایسا کیوں؟ یہ سوچنے کا مقام. کیا نبی کو ختیجہ جب تک زندہ تھی کیا خدا نے مسلمان مرد کو یہ اجازت نہیں دی تھی؟ یا تو تمام مردوں کو اجازت نہیں تھی، یا پھر خصوصیت کے ساتھ رسول کو اجازت نہیں تھی. اور ویسے بھی دیکھیں نا، نبی بغیر وحی کے تو کلام نہیں کرتا. بما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نہ کلام کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے. بما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، اس بحث میں بھی نہیں جاتا. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ختیجہ کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد نہیں کیا ہے. تو کیا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، یا رسول نے اس اجازت کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد نہیں کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ جوانی کا پیریڈ پورا ختیجہ کے ساتھ گزار دیا. 25 سال کے تھے جب پہلا عقد کیا ہے، پہلے ہی لیٹ ہے. اور پھر 28 سال گزار دیے ختیجہ کے ساتھ، جو آخری وقت میں مکمل طور پر بوڑھی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد پے در پے عقد. کیا سبب؟ کبھی سوچا آپ نے؟ عزیزوں، ایک جواب میرے ذہن میں آیا، کتاب میں میں نے نہیں دیکھا ہے، آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. مرد کو اجازت ہے ایک سے زیادہ عقد کرنے کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عدل کرنا ہوگا. عدل کرنا ہوگا، اور اگر عدل نہ کر سکو تو فواحدون، تو ایک ہی پہ قناعت کرنا. پہلے عقد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ایک سے زیادہ کرنے کی صورت میں عدل شرط ہے. ہر انسان کے لیے، ہر مرد کے لیے عدل شرط ہے. تو پھر نبی کے لیے تو بدرجہ اتم یہ شرط ہوگی نا، نبی تو ویسے ہی عادل ہوتا ہے. تو شرط ہے عدل. عدل ہوتا ہے دو برابر کی سطح کے انسانوں کے درمیان. مساوی سلوک ہوتا ہے دو برابر کی سطح کے انسانوں کے درمیان. اگر پورے عرب معاشرے میں ختیجہ کی سطح کی کوئی عورت ہوتی تو رسول اس سے عقد بھی کرتے اور عدل بھی کرتے. لیکن کوئی ختیجہ کے برابر کی سطح کی کوئی عورت پورے معاشرے میں نہیں تھی جس کے ساتھ رسول عقد کرتے اور پھر عدل بھی کرتے. ختیجہ کی سطح اور ہے. ختیجہ کی سطح خود رسول نے بتائی ہے کہ ختیجہ کون ہے؟ سیدت النساء العالمین. سیدت النساء العالمین کہ عالمین کی عورتوں کی سردار. 4 عورتیں ہیں 4، اور آج اس پہ گفتگو نہیں ہو سکے گی. 4 عورتیں: مریم، مریم بنت عمران، آسیہ زنِ فرعون، ختیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد. 4 عورتوں کو قرار دیا. تو عزیزو، یہ حدیث مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ 4 عورتیں، یہ 4 عام عورتوں کی مانند نہیں ہیں، ان سے بہت بلند ہیں. سیدت النساء العالمین، کتنی عجیب بات. 4 میں پہلی کون؟ آسیہ زن فرعون، آسیہ زن فرعون، فرعون کی زوجہ آسیہ زوجیت میں کس کی ہے؟ کافر کی، کافر کی زوجیت میں ہے. تو پتا چلا زوجیت سے نہ مرتبہ بلند ہوتا ہے نہ پست ہو جاتا ہے، نہ بلند ہو جاتا ہے نہ پست ہو جاتا ہے. آسیہ فرعون کی زوجیت میں ہے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے مثال ہے. دوسرے ہے مریم، کسی کی زوجیت حاصل نہیں ہے. تو عزیزو، یہ جوہر ہے انسان کا جو اسے بلند کرتا ہے. صحبت یا زوجیت بلند نہیں کرتی، یہ انسان کا اپنا جوہر ہے جو اسے بلند یا پست کرتا ہے. اور دوسری دو عورتیں جن کو عالمین کی عورتوں کا سردار کہا گیا، خدیجہ اور فاطمہ الزہرا، تو ان چاروں کی سطح بہت بلند ہے. تو آپ سمجھیں کہ رسول نے دوسرا عقد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے عقد کرتے تو اس سے وہی سلوک کرنا پڑتا جو خدیجہ کے ساتھ تھا، عدل نہیں ہو سکتا تھا. اور اسی لیے علی نے بھی میری شہزادی کی زندگی میں بات ختم ہو گئی، ساری دولت اسلام پر قربان کی، اور دیگر ازواج بھی عقد رسول میں آئیں، لیکن زمانہ اقتدار میں، زمانہ حکومت میں خدیجہ آئی ہیں مصیبت کے دور میں ساتھ دینے کے لیے. ابھی مصیبتوں کا آغاز نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. اور یہ ایک بات، اور اس پر مصائب کی طرف آؤں گا، خود نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا، کوئی نبی یعنی 124,000 انبیاء کی بات کر دی، کوئی نبی نہیں ستایا گیا. تو یہ مصائب کہاں نازل ہوئے؟ مکی دور میں نا، مکی زندگی میں جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، تو مکی دور میں کون زوجیت میں ہے؟ خدیجۃ الکبرٰ. تو نبی پر وارد اور نازل ہونے والی ہر ہر مصیبت میں شریک ہے خدیجہ، ہر مصیبت میں شریک ہے خدیجہ، ہر منزل پر استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، ہر منزل پر حامی ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو نبوت کی کامیابیوں میں، یقیناً کامیابیوں ہی میں نہیں، تمام مصیبت میں خدیجہ ساتھ ہے. کسی وقت بھی رنجش نہیں ہوئی، کسی وقت بھی نااتفاقی نہیں ہوئی ہے، کسی وقت بھی گلا نہیں کیا ہے، کسی وقت بھی شکوا نہیں کیا ہے، کبھی تانا نہیں دیا رسول کو. اپنے آپ کو کنیز سمجھا ہے رسول کی زوجہ نے. یہ ہے خدیجہ، یہ ہے خدیجہ. دشمنوں کے مقابلے میں پہاڑ بنی ہے، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. بات نہیں ہے، بہت ختم ہو چکا، ورنہ بتاتا کہ جس مقام پر مردوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے وہاں خدیجہ کھڑی رہتی. شیب ابی طالب کی سختیوں میں خدیجہ ساتھ ہے. 3 سال شیب میں گزارے، 3 سال پورے مکے نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ، اقتصادی ناکابندی ہے، مقاطعہ ہے، کوئی سودا نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، کوئی لین دین نہیں کر سکتا. اور اس موقع پر بھی میرے مولا نے عجیب و غریب انداز میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلُ نَبِيِّنَا، ہماری قوم نے ہمارے نبی کے قتل کا ارادہ کیا. فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلُ نَبِيِّنَا وَاشْتِيَاهَ أَصْلِنَا، ہماری جڑ ہی کو اکھاڑ کر پھینک دینے کا ارادہ کیا. فَحَمُّوا بِنَ الْحُمُومِ، وَفَعَلُوا بِنَ الْأَفَعِيلِ وَهِلَسُونَ الْخَوْفِ وَسْتَرُّونَ عِلَى جَبَلٍ وَعَرْ ہم سے برے سے برا سلوک کیا برے سے برا سلوک کیا ہم پر خوف کو مسلط کیا ہمیں پہاڑ کی گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور کیا مناؤن العذب ہم پر کھانا پینا بھی ہم پر بند کر دیا گیا ہم کھانے پینے کو بھی ترس گئے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی تین سال تاریخ بتاتی ہے میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں گھاس پھوس پر گزارا ہوتا تھا گھاس پھوس پر نکلنا مشکل رسد نہیں پہنچ رہی آج کل آپ سن رہے ہیں نا کہ فلاں مقام پر رسد نہیں پہنچ رہی کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ رہی تو عزیزو یہ ہے حق پرستوں کی یہی تاریخ ہے تو ان فقر و فاقے میں ختیجہ بھی شریک ہے اور ختیجہ کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے چھوٹا سا پھول تین سال شیب ابی طالب اور یہاں بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا شیب ابی طالب کی سختیوں کو میرے مولا نے بیان کیا ہے اور اس کے بعد عجیب بات کہی بمن اسلم من قریش خلو مما نحن فیہ بحلف یمنوہ او اشیرت تقوم دونہ فہو من القتل بمکان امن ہمارے علاوہ جو کوئی اسلام لا چکا تھا وہ ان مصائب سے آزاد تھا ان سختیوں سے آزاد تھا شیب کی سختیوں سے آزاد تھا وہ شیب میں نہیں تھا اسے یہ مصائب نہیں جھیلنے پڑے صرف ہم بنو ہاشم کے لیے یہ مصائب تھے کیوں بحلف یمنوہ او اشیرت تقوم دونہ فہو من القتل بمکان امن عرب میں ایک دوسرے کے حلیف ہوا کرتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف ہوا کرتا تھا کہ تم پر کوئی مصیبت آئے گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم پر کوئی مصیبت آئے تم ہمارا ساتھ دینا حلیف تھے یا پھر حلیف کی ہونے کی وجہ سے لوگ محفوظ تھے یا پھر ان کا قبیلہ ان کا خاندان ان کی پشت پر تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں شیب میں پناہ لینے کی کوئی مجبوری نہیں تھی بڑے بڑے نام آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام پڑھتے ہیں آپ ان میں سے کوئی شیب ابی طالب میں نہیں ہے صرف بنو ہاشم ہے بنو ہاشم میں یہاں آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ تاریخ لکھتی ہے کہ کفار نے بائیکاٹ کیا کفار نے بائیکاٹ کیا کس کا بائیکاٹ کیا کس نے کس کا بائیکاٹ کیا اگر کفار نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا ہے اگر کفار نے کیا ہے تو پھر کافر وہ ہوا جو شیب سے باہر ہو اور مسلمان وہ ہوا جو شیب کے اندر ہو جو شیب کے اندر ہے وہ مسلمان جو شیب سے باہر ہے وہ کافر تو بتاؤ کون کون ہے اور کون کون نہیں ہے اور اگر شیب میں صرف بنو ہاشم کے علاوہ وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہیں ابو طالب کیوں ہیں شیب میں اگر ابو طالب کافر ہیں تو ابو طالب شیب میں کیوں ہیں ابو طالب شیب میں پناہ لینے پر مجبور کیوں ہیں بلکہ ابو طالب پناہ دینے والوں میں شیب ابی طالب کس کا شیب ابو طالب کا شیب ہے تو جہاں اسلام کو پناہ ملے جہاں پناہ ملے وہ ابو طالب کا شیب ہوتا ہے اسلام کو کل بھی یہیں پناہ ملی تھی آج بھی یہیں پناہ حفاظت پیغمبر کا انتظام بھی ابو طالب ہی نے کیا ہر رات قربانی خلیل کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر رات میں دو دو تین تین بار رسول کا بستر بدلتے ہیں رسول کو بستر سے اٹھا کر اپنے ایک بیٹے کو سلاتے ہیں پھر ایک پہر گزرنے کے بعد پھر دوسرے بستر سے رسول کو اٹھا کر وہاں دوسرا بیٹا سلاتے ہیں، پھر تیسرے پہر یہ کرتے ہیں تاکہ حملہ ہو تو بیٹا قتل ہو جائے، رسول بچ جائے، رسول بچ جائے. بس میں نے گفتگو ختم کی. انہیں شیب کی سختیاں اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ ختیجہ گود میں بچی ہے. ننی سی بچی کے لیے غذا نہیں، کس قدر دل کوڑتا ہوگا. نازوں میں پلی ہوئی شہزادی کن سختیوں میں. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. شیب نے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ شیب سے رہائی کے بعد چند ماہ ہی زندہ رہی، چند ماہ، اور پھر دنیا سے کوچ کر گئی. اور جب دنیا سے جا رہی تھی تو بیٹی کو پاس بلایا، کہا بیٹی تیری ماں کے پاس بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، تیری ماں عرب کی متمول ترین خاتون تھی، لیکن اب دنیا سے جا رہی ہوں، تیرے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہی. بیٹی تیرے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہی. بیٹی بس یوں سمجھ لینا، میری ساری کمائی تیرا باپ ہے، تیرے باپ کو میری کمی کا احساس نہ ہونے دینا، احساس نہ ہونے دینا. اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ تیرے باپ کو میری کمی کا احساس ہو. بس یہی وصیت. اور فاطمہ نے اسی وصیت پر عمل کیا، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ رسول کی خدمت میں جب آ جاتی تھی تو رسالت سراپا تعظیم بن کے اٹھ کھڑی ہوتی، سراپا تعظیم بن کے اٹھ کھڑی ہوتی. بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دے، اپنے پہلو میں جگا دے. فاطمہ کی صورت میں رسول کو ختیجہ کا احسانات یاد آ رہے، احسانات یاد آ رہے. بس آپ کے دو آنسوؤں کے قطروں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی اور اس کے بعد فدق پیش کیا گیا رسول، تو رسول نے فدق فاطمہ زہرا کو ہبا کیا اور کہا بیٹی میں تیری ماں کا مقروض تھا، میں تیری ماں کا مقروض تھا، میں تیری ماں کا مہر نہ ادا کر سکا تھا، مہر ادا نہ کر سکا تھا، اور میں نے کہا تھا میرے پاس تو مہر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو تیری ماں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میری دولت ہی میں سے مجھے مہر دے دیجیے گا. بیٹی آج وہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں، وہ بار اتارنا چاہتا ہوں، یہ فدق تجھے دے رہا ہوں، یہ فدق تیری ماں کے مہر کے عوض میں ہے. بس میں نے گفتگو ختم کی. یہ امت کتنی ظالم ہے کہ جس نے رسول کا دیا ہوا مہر بھی فاطمہ سے چھین لیا اور فاطمہ کو دربار میں آنے دیا. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کل شہداء اسلام کی ارواح کے لیے. پروردگار اس تبسل کو قبول فرما، ہمیں کوئی اور غم نہ دے بجز غم کے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امت مسلمہ کو متحد کر دے، زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو اس کے انصار و عوام میں